أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ایک صلوات تو آداب نماز کے حوالے سے جو ہماری گفتگو جاری تھی اس میں ابھی جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ مقدمات نماز ہیں, اور مقدمات نماز کا مطلب یہ کہ انسان جب نماز کے لیے حاضر ہو, نماز کے لیے قیام کرے, کھڑا ہو, قبلہ رخ ہو, تو اس وقت اس کے نفس کی ایک خاص حالت ہونی چاہیے. ان تمام باتوں کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جانے کا فائدہ نہیں ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ اس بات کو ایکسپلین کر رہی ہیں, اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ انسان میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا کیا صفات ہونی چاہیے اس کے نفس میں جب وہ نماز کے لیے قیام کرے. تو ہم نے خشوع پر تفصیل سے بات کی تھی, اور خشوع کے معنی یہ ہم نے سمجھے تھے کہ انسان کے قلب پر جو خدا کی صفات جلالی اور جمالی کے آثار اور اثرات ہیں وہ خشوع ہے. یعنی دل کا جھکنا, دل کا خدا کے عظمت کا قائل ہونا, دل کا خدا کی, دل پر خدا کی صفات کا اثر ہونا, یہ خشوع ہے. اور اس بارے میں کئی بات تھی. تو چوتھے مرحلے پر بیان فرماتے ہیں کہ بعض آداب مهمه قلبیہ عبادات خصوصا عبادات ذکریہ طمأنینہ است, کہ جو بہت یعنی جو مهم یعنی اہم, جو بہت اہم آداب قلبیہ ہیں قلب کے حوالے سے عبادات کے لیے, اور خصوصا وہ عبادات جن میں ذکر کیا جاتا ہے, اس میں سے ایک طمأنینہ یعنی اطمینان ہے. وغیر از طمأنینہ است کے فقہا رضوان اللہ علیہم در خصوص نماز اعتبار کردان, لیکن جس اطمینان کی بات کر رہے ہیں وہ فقہی لحاظ سے ذکر ہونے والا اطمینان نہیں ہے. فقہی اطمینان کیا ہے بتائیں؟ فقہی سکون اور اطمینان کیسے کہتے ہیں؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ مسا کریں تو سر اور پیر ہل نہ رہے ہوں, حالت سکون میں ہوں. جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہوں تو بدن حرکت میں نہ ہو, حالت سکون میں ہو. تو اس قسم کے سکون اور اطمینان کی بات نماز میں کی جاتی ہے باعتبار فقہ. تو وہ فرما رہے ہیں کہ جس اطمینان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فقہی اطمینان نہیں ہے, کہ جو بار بار آتا ہے کہ ذکر سکون کی حالت میں ہو, وضو سکون کی حالت میں ہو, تکبیرۃ الاحرام سکون کی حالت میں ہو, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں عبارت است ازا کہ شخص سالک عبادت را از روح سکونت قلب و اطمینان خاطر بجا آورد. اور وہ اطمینان یہ ہے کہ جو شخص سالک ہے, یعنی یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, سالک کا مطلب کہ نماز راہ سلوک ہے, جو نمازی ہے وہ خدا کے رستے کا مسافر ہے. تو شخص سالک جو ہے وہ عبادت کو سکون قلب کے ساتھ اور اطمینان خاطر, اطمینان خاطر کیسے کہتے ہیں؟ خاطر و خواطر لفظ استعمال ہوتا ہے, حواس, حواس جو بھی انسان کے حواس ہیں, جو اس کے سینسرز ہیں, جو اس کے سینسز ہیں, وہ حالت اطمینان میں ہو. یعنی قلب سکون میں ہو اور حواس بھی حالت اطمینان میں ہو. یعنی کہ حواس پہ اضطراب تاری ہے. یعنی حواس سے کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے مین حواس ہیں وہ کیا ہیں؟ سماعت ہے اور بصارت ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سماعت کسی چیز کی طرف مشغول ہو, ہماری آنکھیں کسی چیز کی طرف مشغول ہوں, یا دیگر اعضاء و جوارح, یعنی کہ جو ہمارے سینسرز اور سینسز ہیں وہ اطمینان کی حالت میں ہوں اور قلب سکون میں ہو, اس حالت میں عبادت کو انجام بجا لانا چاہیے. زیرہ کہ اگر عبادت را بحال اضطراب قلب و تزلزل بجا آورد, قلب از آن عبادت منفعل نشود. اب یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر, یعنی جیسے میں ایک بہت چھوٹی سی سادہ سی مثال آپ کو دوں کہ آپ ایک جو ایک ہم بہت ایکسپیریمنٹ کرتے تھے کرسٹلز وغیرہ بنانے کا, یا ایون آپ جو بہت سادہ سا ایک ایکسپیریمنٹ ہے دہی جمانے کا, دودھ سے دہی جمانے کا, جس برتن میں آپ دہی جماتے ہیں وہ مسلسل ہلتا رہے, مضطرب رہے, کبھی بھی دہی جمے گا اس میں نہیں, دودھ الگ ہوگا پانی الگ ہوگا, صحیح ہے؟ تو اس چیز سے آپ اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ہم حقیقتاً اپنے نفس میں اور اپنے قلب میں نماز کے ذریعے سے اور عبادات کے ذریعے سے ایک چیز ایجاد کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نئی چیز بنانے جا رہے ہیں ہم اپنے اندر, یا اپنے آپ کو ایک نئی حالت میں لانے جا رہے ہیں اپنے قلب اور اپنے نفس کو. تو جس طریقے سے کہ دودھ کے برتن میں اگر اضطراب اور وائبریشن ہو تو کبھی وہ چیز نہیں بنے گی, ایسے ہی انسان کا قلب اور حواس اگر مضطرب ہوتے رہیں, وائبریٹری موڈ میں رہیں, تو اس میں کبھی وہ کیفیت اور حالت نہیں پیدا ہو پائے گی کہ جو نماز کا مقصد ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے یہ بات چاہی تھی کہ ہم جب جمع ہونا تو ہم آنے سے لے کر اور جانے تک سوائے اس موضوع کے کہ جس پر ہم جس کے لیے پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم اکٹھے میں اور کوئی بات نہ کریں, اس کا بہت فائدہ ہوگا, یعنی اس سے چیزیں سمجھ میں بہت آئیں گی. لیکن ہم تقریباً ایسا نہیں کر پاتے, کیونکہ کیوں نہیں کر پاتے, اس لیے کہ ہمارے قلوب اور ہمارے حواس کسی اور چیز سے بندھے ہوئے ہیں. یعنی جہاں بھی ہم خالی ہوتے ہیں, جب بھی انسان خالی ہوتا ہے, جیسے خاص طور سے جب علماء عبادت شب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ہر شخص اپنے محبوب کی طرف پلٹتا ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی رات کی اہمیت کی بات آپ کو کی تھی نا, کہ دن میں مجبور ہیں ہم, یعنی بہت سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے دل سے نہیں کرتے, لیکن جو رات کی تنہائی میں کرتے ہیں نا وہ دل سے کرتے ہیں, یعنی جسے دل میں جگہ دی ہوتی ہے اسی کی طرف پلٹتے ہیں, اسی کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے, یعنی اپنے آپ میں یہ تبدیلی لانا ہے عبادات کے ذریعے سے, جو آگے چل کے انشاءاللہ باتیں بیان ہوں گی. لیکن میں ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ بھی ہے اور بڑا معنی خیز بھی ہے, ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناؤں, علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے. کہنے لگے جب ہم نجف میں طالب علم تھے, نئے نئے پہنچے تھے, تو مرزا علی قاضی کے دروس میں بیٹھنا شروع ہوئے تھے وہاں حوضے میں, تو درس چل رہا تھا توحید افعالی پر. کس پر چل رہا تھا؟ توحید افعالی. اور توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس زندگی میں اور اس کائنات میں جتنے بھی کام انجام پاتے ہیں سب کے سب کی زمام یا اس کی لگام خدا کے ہاتھ میں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہیں رہیے گا, شیطان جو کام کر رہا ہے وہ اذن خدا کے بغیر کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی جو کام ہو رہا ہے, کوئی بھی فعل انجام پا رہا ہے, اذن خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور سب کی کنٹرول خدا کے ہاتھ میں. تو اس توحید افعالی پر بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ ایک دم ایسا لگا کہ جیسے کسی کمرے کی, مدرسے میں کسی کمرے کی چھت گر گئی ہے. بڑا زور کا شور ہوا, آواز آنے لگی بہت سارے طلبہ کی, سب اٹھ کے بھاگ گئے, جتنے شاگرد درس سن رہے تھے سب بھاگ گئے. کہنے لگے جب ہم باہر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ طلبہ کا ایک گروپ جو تھا وہ باہر کسی اس پہ گیا ہوا تھا, کسی جیسے ایکسکرشن پہ, اب وہ بس سے یا اس سے اتر کے واپس آ رہے تھے, تو انہوں نے مدرسے کے دروازے میں گھسنے میں ایک بھگدڑ مچا دی. صحیح ہے؟ تو اس سے دھول جمع ہوئی, شور ہوا, دھول گرد اٹھی, شور ہوا, تو لگا ایسا کہ کوئی حادثہ ہو گیا. تو سب شرمندہ, اس کے بعد سارے اسٹوڈنٹس کو خیال آیا کہ استاد کو اکیلے چھوڑائے کمرے درس میں. اس کے بعد جب سارے پہنچے شرمندہ شرمندہ وہاں ان کے سامنے, تو انہیں کہا آئیے آئیے خوش آمدید شاگردان توحید افعالی, کہ آپ پڑھنے جو بیٹھے تھے عملاً اس کے خلاف کر رہے ہیں, کہ پڑھنے یہ بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے باذن خدا ہے, لیکن عمل اس چیز پہ کرنا. تو یہاں پہ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ چیز باتوں سے نہیں آتی ہے, یہ چیز فقط ڈسکشن سے نہیں آتی ہے, اس کے لیے طویل عرصے تک ریاضت چاہیے, طویل عرصے تک. اور وہ بھی کس وقت کام کرے گی ریاضت, کب کام کرے گی؟ جب نفس میں اضطراب نہیں ہوگا. یعنی وہ چیز جمے گی کب؟ جو آپ جمانا چاہ رہے ہیں, جو کیفیت, جب برتن ہل نہیں رہا ہوگا. یعنی نہ اندرونی طور سے ہل رہا ہوگا, نہ بیرونی طور سے اس میں ارتعاش اور وائبریشنز پیدا ہو رہی ہوں, کیونکہ سینسرز کے تھرو سے جو چیز آتی ہے وہ باہر سے آ رہی ہے, وہ وائبریشن باہر سے. قلب جس جو گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر, وہ اندرونی ہے. تو نہ انٹرنل وائبریشنز نہ ایکسٹرنل انفلوئنسز, جب ان دونوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تب وہ چیز بننا شروع ہوگی جو ہم اپنے اندر بنانا چاہ رہے ہیں, جو ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب قلب میں مثال کے طور پر ہر وقت زلزلے والی حالت رہے گی, کہ کبھی اس چیز سے بے چین کبھی اس چیز سے بے چین, تو قلب جو ہے وہ عبادت سے منفعل ہو جائے گا. یعنی ہمیں کام انجام دے رہے ہوں گے لیکن اس کام کا اثر قلب پہ کچھ نہیں ہوگا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آثاری از عبادت و ملکوت قلب حاصل نشود, کہ کوئی اثر جو عبادت کا پیدا ہونا چاہیے اور قلب کی ملکوت کا, قلب کو ملکوت سے جو رابطہ حاصل کرنا چاہیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ حقیقت عبادت صورت باطنیہ قلب نہ گردد. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو بہت تفصیل مانگتا ہے. عبادت کی حقیقت قلب کی باطنی صورت کی تشکیل کرتی ہے. دیکھیں, عبادت کی ایک حقیقت ہے, نماز کی حقیقت ہے, اور جیسا کہ ہمارے پچھلے ڈسکشن سے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کی حقیقت بندگی ہے, بندگی ہے پروردگار ہے, بندگی ہے رب ہے, بندگی ہے حق ہے. اگر نماز کا اثر قلب پر قائم ہے تو قلب ہمیشہ کس طریقے سے بیہیو کرے گا؟ سوائے حق کے کبھی اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور طاغوتی قوتوں کے سامنے سجدے بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ قلب صرف ایک انسان کا نہیں ہوتا ہے, قلب اجتماع کا بھی ہوتا ہے, قلب قوم کا بھی ہوتا ہے, قلب امت کا بھی ہوتا ہے. تو یہ چیز کبھی نہیں ہوگی کہ جو علامہ اقبال نے بھی جو بات کہی ہو, بہت خوبصورت ان کا وہ شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اگر نماز کا اثر قلب پر ہو تو نماز کی باطنی حقیقت بندگی رب ہے, بندگی حق ہے. اور رب کون ہے؟ رب کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے, رب عین حقیقت کو کہتے ہیں. تو جس کے قلب پر امپیکٹ اس چیز کا ہوگا, سوائے حق کے کسی کے آگے نہیں جھکنا, اور وہ نمازیں پڑھ کے اور دوسرے اثرات کے آگے سر جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا نتیجہ نکلا؟ نماز بے فائدہ اور بیکار ہے. نماز نے قلب کی باطنی اور حقیقی شکل کو کریئٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس اثر کو حاصل کرنا ہے تو کیا چاہیے؟ خشوع تو ہونا ہی چاہیے لیکن اطمینان ہونا چاہیے. اور اطمینان انسان کو کب حاصل ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی جب انسان خدا پر بھروسہ کرے. میں ایک آپ کو چھوٹا سا دو تین آیتیں یاد آ رہی ہیں یہاں پر, اس کا ذکر کروں آپ کے سامنے، سورہ احزاب کا بالکل ابتدا، شروع کی 3 آیتیں، جیسے بہت سارے مقامات پر خدا نے پیغمبر اکرم کو براہ راست کچھ ہدایات دی ہیں، یعنی اے نبی اس طریقے سے رہو، اے نبی اس طریقے سے رہو، اور آبویسلی وہ ہدایات صرف رسول خدا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ رسول خدا کے وسیلے سے ہر اس شخص کے لیے ہیں جو رسول کا پیروکار ہے، جو رسول کے رستے پہ چلنے والا ہے. 3 آیتوں میں دیکھیں کیا بات کہی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ، پہلی چیز اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ہوشیار رہو. اچھا، یہ ایک جملہ، یہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی یہ فیلنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایمان کے رستے پر چلتا ہے تو اس ایمان کی راہ پر چلنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اسے خدا اپنے اندر محسوس ہو. یعنی کہ جس حقیقت کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس حقیقت کو ہم پکارتے ہیں، اسے یہ بات محسوس ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت مجھ میں پائی جاتی ہے، یعنی اس کے تجلیات اور اس کے اثرات اور اس کی موجودگی میرے باہر کم ہے، میرے اصل میں میرے اندر ہے. یعنی میں اس کو پہچانتا ہوں اپنے نفس کے وسیلے سے اور اپنے قلب کے وسیلے سے. اور اس میں ایک بڑی عجیب چیز ہے، بہت عجیب کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا یا برا عمل کرتے ہیں، ہمیں یہ بات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہی حقیقت ریئیکٹ کرتی ہے ایک انداز سے. یعنی خدا نہ خواستہ جب ہمارا قدم کسی برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ حقیقت ہمارے اندر ریئیکٹ کرتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب بالکل خرابی، میرے اندر خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے جب میں اطاعت اور یعنی عبادت کی راہ پہ چلتا ہوں تو مجھے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حقیقت میرے اندر پازیٹو وے میں ریئیکٹ کر رہی ہے. اور شاید یہی چیز ہے کہ جو رفتہ رفتہ اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جو حدیث معراج میں کہا کہ جو میرا بندہ ہے پھر میں اس کی سمع اور بصر اور اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں. کنت سمعہ و بصرہ و لسانہ. تو یہ ایمان کا ایک لازمی نتیجہ ہونا چاہیے، لازمی نتیجہ ہونا چاہیے. جب تک انسان اپنے خدا کو اپنی ذات سے باہر دیکھتا ہے وہ حقیقتاً مومن نہیں ہے. مطلب اس پر ایمان کے اثرات ہیں، اس پر ایمان کی ایک چھاپ ہے، لیکن حقیقتاً مومن نہیں ہے. جیسے ہم نماز میں خاص طور سے کیا پڑھتے ہیں، رکوع و سجود میں سبحان ربی الاعلی و بحمد، ربی میرا رب. میرا رب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے سورہ ذاریات کی جو آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ، آپ اس کا جو دل چاہے ترجمہ کر لیجئے، کہ وہ چاہے وہ عبد ہو جائیں یا چاہے وہ عبادت گزار ہو جائیں، عبادت کریں. لیکن آپ کچھ بھی اس کا ترجمہ کریں، جو پہلا ٹکڑا ہے وہ ڈیفائننگ ہے. کون سا پہلا ٹکڑا؟ وما خلقت، کہ میں نے نہیں خلق کیا مگر اس لیے، یعنی مقصد خلقت لیعبدون ہے. اور مقصد خلقت اس چیز کو نہیں کہتے ہیں کہ جو دن میں 1 گھنٹے آپ کے ساتھ ہو اور 23 گھنٹے آپ کے ساتھ آپ سے دور ہو، یا سال میں 1 مہینہ آپ کے پاس ہو اور 12-11 مہینے آپ سے دور ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ مقصد خلقت، میں نے اس ٹی وی کو بنایا ہے اس لیے کہ آپ اس میں ساز و صدا آپ تک پہنچے، یعنی آواز اور تصویر دیکھیں آپ اس میں، تو یہ ٹی وی جو ہے خالی دن میں 1 گھنٹے یہ کام کرے، باقی 23 گھنٹے ہی کچھ نہ کرے، خاموش بیٹھا رہے یا کچھ اور کرتا رہے، مقصد خلقت پورا کر رہا ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا، ان کا مقصد خلقت کس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیعبدون. تو زیادہ قریب آپ ہو جائیں گے اگر یہ آپ سمجھیں کہ تاکہ وہ عبد ہو جائیں, یعنی جوہر بندگی پیدا ہو جائے ان کے اندر. اگر اس کا ترجمہ عبادت بھی کیا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ عبادت جو انسان سے کبھی جدا نہ ہو. وہ کون سی عبادت ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے کہ جو سوتے جاگتے چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے, اس عبادت سے انسان کبھی باہر نہیں ہوتا. جی وہ عبادت قلب کا خدا سے کنیکٹ ہونا ہے, یعنی بندگی کی حقیقت. کہ جب قلب ذاکر ہوتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ جسم کس حالت میں. بات واضح ہو رہی ہے کہ جب انسان کا دل ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے تو جسم کسی بھی حالت میں ہو, جسم لوگوں کے درمیان ہو, جسم سو رہا ہو. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا جسم سوتا ہے, قلوب نہیں سوتے. نہیں کہ پیغمبر اکرم کا قول ہے کہ جسم سوتا ہے ہمارا, ہماری آنکھیں سوتی ہیں, قلوب نہیں سوتے ہمارے. اسی لیے نبی کا خواب برحق ہے, کیونکہ اس کا دل کسی وقت بھی وہم و خیال کے گورک دھندے میں پھنستا ہی نہیں ہے. تو جس طریقے سے کہ ہم نیند کی حالت میں الا بلا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے نفس کی پیداوار ہے, اور کہیں اور سے تھوڑی آ رہا ہے. جو خواب کی حالت میں ہم جتنا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا نفس, جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی سورہ النجم کی, کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, یہ پیغمبر اکرم کا مال. ہمارا مال کیا ہے؟ ہمارا مال اور سرمایہ کیا ہے؟ کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ, کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لات اور عزیٰ اور منات اور ان بتوں کے علاوہ کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو جب ساری کی ساری بینش, یعنی بینائی اور دیکھنا بتوں پر ہوگا, تو نظر بھی وہی آئیں گے, نفس پر اثرات بھی اسی کے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اتق اللہ کا مطلب صرف وہ تقویٰ نہیں, بلکہ اتق اللہ کا مطلب ہے خدا سے ہوشیار رہو. بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہے, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں انسان کو کچھ ایٹیٹیوڈز خدا کے ساتھ رکھنے پڑیں گے, کچھ ایٹیٹیوڈز بندوں کے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. یعنی کامیاب ہونے کے لیے, کامیاب انسان بننے کے لیے آخرت میں, خدا کے حوالے سے جو مین ایٹیٹیوڈ ہے جس کی ہمیں ہمیشہ پاسداری کرنا ہے, وہ شاید گناہ نہیں ہے بلکہ ڈس آنیسٹی ہے. خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, خدا معصیتوں کو بخش دیتا ہے, خدا لغزشوں کو چھوڑ دیتا ہے. جس چیز کو وہ نہیں چھوڑتا اپنے بندوں سے, وہ ڈس آنیسٹی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, خدا نے یہ دعا سکھائی ہے نا, جو ہم بھول گئے, جو ہم نے خطا کی, اس پر ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اثرا کما حملته علی الذین من, ساری چیزیں خدا نے دعا سکھائی. لیکن جس چیز کو وہ نہیں بخشے گا اور جس چیز کو وہ اپنے بندوں سے کبھی قبول نہیں کرے گا, جیسے وہ اپنی عامیانہ زبان میں کہتے ہیں کہ دو نمبری یا ایکسٹرا ہوشیاری جو لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ جو بار بار ہے نا, اتق اللہ, یحذرکم اللہ نفسہ, اور یحذرکم اللہ نفسہ کا اگلا جملہ کیا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد.
اس کو تھوڑا سا
الیبوریٹ کر دیں, اس کا مطلب
ڈس آنیسٹی اور انسان جس سے کوئی غلط کر رہا ہے تو ڈس آنیسٹی جان کے ہوا.
ڈس آنیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کریں کہ ہم ایک کام کر سکیں. جیسے ہم, میرا خیال ہے کہ بہت سارے مقامات پر جب مال کا مسئلہ آتا ہے, میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا, علی بن یقین والا ایک واقعہ سنایا تھا مجلس میں, کہ جو جن کو خاص طور سے امام کاظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم ہارون کے دربار میں رہو تاکہ مومنین کے مسائل حل ہوتے رہیں, اور ایک مومن رات کی تنہائی میں آیا اور انہوں نے اپنے آرام میں خلل مناسب نہیں سمجھا, واپس چلا گیا. تو اگلی دفعہ جب وہ امام علیہ السلام کے پاس ملنے گئے ہیں تو امام علیہ السلام نے جواب یہ دیا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اور پھر وہ وہاں سے بغداد سے دوڑے، یعنی مدینہ سے دوڑے دوڑے بغداد آئے، اس کی حاجت پوری کی. اور اس طریقے سے انہیں جب اس کی حاجت پوری کی تو آخر میں کہا کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. تو کہا میں راضی نہیں ہوں. زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ تم اپنے تلوے کو میرے رخسار سے رگڑو کہ میں نے تمہارے حق میں کوتاہی کی. تو ڈس آنیسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں سمجھ رہے ہیں کہ خدا اس چیز سے راضی ہے اور بغیر کسی عذر کے وہی کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یعنی جیسے ہم مثال کے طور پر، میں آپ کی کوئی مثال نہیں دوں، آپ اپنے لوگوں کی مثال زیادہ دوں، کہ ہمیں اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ چیز خدا کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے کہ ہم اپنی تقریبات پر اس طریقے سے پیسے اڑائیں. جیسے وہاں اب جو ہے وہ عقیقے ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں مہندی مانجے ہو رہے ہیں، اور کتنی کتنی شادی کی 10-10 تقاریب ہو رہی ہیں. اچھی طرح لوگوں کو پتہ ہے، کوئی بھی جاہل نہیں ہے اس بارے میں، کوئی اس بارے میں جاہل نہیں ہے کہ یہ خدا کی پسند کا سبب نہیں ہے، خدا کی ناراضگی کا سبب ہے. لیکن اب کیا کریں، ان کو بھی منہ دکھانا ہے. وہ جو لڑکی والے ہیں وہ فوراً لڑکے والوں کا بہانہ ڈالتے ہیں کہ ان کو بھی راضی کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے اور سب. اس کے بعد ایک بہت عام بات ہے کہ جب اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں 2-2 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے فضول گوئی کر رہے ہیں. عام طریقہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے صبح کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ میں بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل ہمارے اندر رائج ہیں. بڑے سینس میں یعنی اس سے آگے بڑھتے جائیے. اس سے آگے بڑھنے کا مطلب وہی ہے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے سامنے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے سامنے پوری پوری مملکتیں ہیں کہ جو خدا کے نام پر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں. پورے پورے ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ ہے. جی بہت ہے، بہت ہے.
جی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے خطا کی، ایک ہے کہ آپ پشیمان ہیں اور خدا سے اس کی مغفرت
نہیں.
جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں کہ ڈس آنیسٹی، یہ نہیں ہے سر
بھائی. ڈس آنیسٹی کا مطلب، اس سے بھی پہلے ڈس آنیسٹی کا مطلب ہے کہ میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں کہ غلط ہے اور پھر کر رہا ہوں، اور پھر اس سے، اور اس سے بعد یہ کہ مزید اس کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہا ہوں.
وہ تو خدا کے اگینسٹ جانے والی بات نہیں ہو جائے گی
کہ چھوٹا نہیں، اس کے لیولز ہیں نا، اس کے لیولز ہیں نا. کہ جیسے میں وہی مثالیں دے رہا ہوں جو ہم عام طور سے کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا اس پر اصل پکڑ اس پر کرے گا کہ یہ تم میرے ساتھ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو، کہ نہیں یہ تم نے مجھے کیا اس قابل سمجھ لیا ہے کہ مجھ سے مذاق کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے، انہیں ایک انسان سے غلط کام ہو جائے، مجبوری ہو جائے، خطا ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. افترا بھی جی،
وہ تو
زیادہ نہیں، وہ تو اور زیادہ بری بات ہے، وہ تو اور زیادہ بری بات ہے. یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ تو جو قرآن کریم نے 2 مثالیں دی ہیں نا سورہ نور میں، ایک نور اعلی نور ہے، دوسری ظلمات اعلی ظلمات ہے. وہ تو ظلمت پر ظلمت ہے کہ انسان غلط کام بھی کرے جانتے بوجھتے ہوئے اور پھر اس کے لیے بہانے بھی گھڑے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان سے اگر خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے لیے خدا نے پوری پروویژنس رکھی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن خدا اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ اس کے بندے اس سے گیمز پلے کریں. صحیح، یعنی شاید اگر میں یہ ورڈ یوز کر سکتا ہوں تو میں یہ بات کہوں گا کہ اس معاملے میں رب ایکسٹرا سینسیٹیو ہے، اس چیز کو قبول نہیں کرے گا وہ کبھی بھی.
تو ہر گناہ گیم پلے نہیں ہوا،
گناہ میں خط یعنی کہ لغزشیں ہو جاتی ہیں نا، لغزشیں ہو جاتی ہیں. یعنی ہم عام طور سے اس کی بھی بات کر لیں کہ بھئی اپنے جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کے لیے روزی اور رزق کمانا ضروری ہے. اب اس رزق اور روزی کمانے میں خطائیں ہوتی ہیں، मतलब नामहरमों पे निगाह पड़ रही है, कब कहीं मजबूरों के कोई गलत काम करना पड़ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि मैं अपनी मिसाल दूं, मैं किसी दूसरे की तरफ नहीं उंगली पॉइंट आउट करना चाह रहा, कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में हूँ, एग्ज़ाम हो रहा है, अब मैं एग्ज़ाम छोड़ के जाके तो नहीं मगरिब की नमाज़ पढ़ सकता, मैं मजबूरन खड़ा हूँ, मैं तना हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा नमाज मगरिब डिले हो गई, ट्रेन में है डिले हो गई, अब ये पसंदीदा फेल तो नहीं है इस तरीके से नमाज डिले करना, लेकिन ये खता है, ठीक है, और ये खता आमदन नहीं है, जानबूझ के नहीं है। फिर मैं 1 घंटे बाद जब खुदा की बारगाह में नमाज मगरिब के लिए खड़ा होता हूं तो मैं माफी मांगता हूं, क्या है खुदा मेरे इख्तियार में ये चीज नहीं थी, लेकिन मैं खुद अपने इस काम से राजी नहीं हूं, ठीक है, ठीक है, खुदा भी कह रहा है इन ला तो आखिजना इन नसीना वख्ताना, लेकिन हम जाएं चले जाएं कॉफी हाउस में जाके बैठ जाएं, वहां 1 घंटा बर्बाद करें, और फिर उसके बाद आके 2 घंटे बाद नमाज पढ़ने खड़े हों, कहें कि खुदा ने भी तो कहा है कि दोस्तों का दिल रखना चाहिए, ये प्लेइंग गेम्स है। तो फर्क समझ में आ रहा है? तो इत्तकिल्लाह 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 और युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, ठीक है, ये हज़र खुदा अपने आप से डराता है। तो पहली चीज जो नबी को बताई गई, या अय्युहन नबी इत्तकिल्लाह, यानी खुदा से होशियार और खबरदार रहना। और एक चीज और भी यहां पर है कि नबी के हवाले से काम बहुत सख्त है, क्योंकि नबी की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसी एतबार से उनकी पकड़ भी बहुत सख्त है, जो सूरह क़यामा या सूरह हाक्का के अंदर है कि अगर ये हम पर कुछ भी बात बना कर लें, ثُمَّ لَقَطَعْنَا بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, यानी कि हम उनको दाएं हाथ से पकड़ लें फिर आगे गर्दन काट दें, ये रसूल के बारे में, क्योंकि रसूल को खुदा ने जिस चीज़ का जिम्मेदार बनाया है उस पर पूरी इंसानियत की हिदायत का दारोमदार है। इत्तकिल्ला, पहली चीज, खुदा से होशियार और खबरदार रहो। तो यानी कि जो मोमिन है उसको खुदा से कहीं ज्यादा होशियार रहना है बनिस्बत एक मुसलमान के, और जो मुस्लिम है उसको खुदा से बहुत ज्यादा होशियार और खबरदार रहना है बनिस्बत एक गैर मुस्लिम के। तो उनके उनको देखकर अपनी हैसियत का तायुन ना करें कि जो यूं ही घूम रहे हैं। जिसको खुदा ने दौलत ईमानी अता की है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी सख्त और बढ़ती चली जा रही है।
ये गलती हमारी होती है कि अपने से कमतर से कंपेयर करना
जी, इसके जी, जी। तो पहली चीज इत्तकिल्ला, यानी हमेशा खुदा से खबरदार रहो। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, कभी कुफार और मुनाफिकीन की इताअत नहीं करना चाहे कुछ भी हो जाए। وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ वही की उसकी हमेशा इत्तबा करना। وَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, और इस बात से नहीं परेशान होना कि हालात और जमाना खराब है, तवक्कल अला अल्लाह, ठीक है।
ये
तवक्कल के लुगवी माने हैं किसी को वकील पकड़ना, यानी अपना केस किसी दूसरे के हाथ में दे देना विद ट्रस्ट। और जाहिर है कि जब हम अपना केस किसी के हाथ में देते हैं तो उस पर एक भरोसे का इजहार करते हैं। तो खुदा पर तवक्कुल का मतलब यह है कि हमने अपनी जिंदगी का केस खुदा के हाथ में दे दिया कि अब आप इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं, आप इसको अंजाम तक ले जाएं, मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है, बेसिक आइडिया ये। तो यानी कहने का क्या मतलब है, ये चीज़ में आयत मैंने क्यों पढ़ी, इसलिए कि हकीकत इबादत को चाहिए कि बातिनी सूरत की तश्कील दे। ये बातिनी सूरत है, बातिनी सूरत क्या है कि कल्ब इंसान का हमेशा खुदा के बारगाह में हाजिर ना रहे फकत, बल्कि खुदा से महजूर भी रहे, ये ज़े के साथ है, महजूर, महजूर यानी डरता भी रहे, कि एक अलीम और खबीर है। जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया ना कि खुदा बाहर नहीं अंदर है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बड़ा बहुत खूबसूरत तो लफ्ज़ है तुलानी, जवारिहुकुम जुनूदहू, مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارے اعضاء و جوارح خدا کا لشکر ہیں. یعنی یہ تم سمجھ رہے ہو کہ میرا ہاتھ, میرا پیر, میری آنکھ, میرا دل, یہ خدا کا لشکر ہیں. اور اگر جیسے وہی میں نے جو بات آپ سے کی کہ جو ڈس آنیسٹی کرے گا, جو جھوٹ بولے گا, قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے, قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو وہاں جا کے خدا کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلب کی تشکیلی جھوٹ سے بھی ہے, وہ ساری زندگی جھوٹ پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو قیامت ظہور ملکات ہے, جو ملکات ہم نے اپنے اندر بنائے ہیں وہ چیز ظاہر ہوگی. تو ان کے اندر سے سوائے جھوٹ کے کچھ ظاہر نہیں ہوگا. وہاں بھی جا کے کہیں گے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. تو کیا ہوگا؟ خدا انبیاء کو مثال کے طور پر, انبیاء اور رسول کو بطور گواہ پیش کرے گا جو شہداء ہیں. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ شہید کا مطلب حقیقتاً وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. شہید اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے گواہ ہے اللہ کے بندوں پر, ٹھیک ہے؟ تو شہداء کو پیش کیا جائے گا, ان کو بھی جھٹلا دیں گے. پھر خدا ان ہاتھ پیروں کو حکم دے گا, تم بتاؤ, وہ ان پر گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے یہ کام کرایا, اس نے مجھے اس چیز میں استعمال کیا. تو وہ کہیں گے تو تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو وہ ہاتھ پیر اور اعضاء و جوارح کہیں گے قالوا انتقنا اللہ انتق کل شے, یعنی کہ ہمیں اس نے نطق عطا کیا ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی. اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ ہاتھ اور پیر یہ اعتراف نہیں کریں گے, ہاتھ اور پیر اعتراف اقرار نہیں کریں گے, گواہی دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان دو میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اقرار اور گواہی میں اقرار کون کرے گا؟ اقرار نہیں, اقرار وہ کرے گا کہ جس نے جرم کیا ہے, گواہی وہ دے گا کہ جو دیکھ رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے. تو ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے نہ کہ اقرار کریں گے. تو امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے جوارح لشکر خدا ہیں. گناہ ہاتھ پیر نہیں کر رہے, گناہ آنکھ نہیں کر رہی, گناہ تم کر رہے ہو جس پر گواہی دی جائے گی. تو یہ ہے صورت باطنیہ کی تھوڑی سی تشریح. اور اس حوالے سے خدا اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی تم دیکھ رہے ہو نا, جس جسم کو تم اپنا جاسوس اور اپنا ہمدم سمجھ رہے ہو, یہ میرا لشکر ہے جو تم پر گواہی دے گا. تم پر گواہ ہے, تم صرف اور صرف نفس ہو اور کچھ نہیں ہو. یعنی کہ جو تمہاری حقیقت تمہارے اندر پائی جاتی ہے تم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. کہ یہ سمجھ رہے ہو کہ چھپ کے جو گناہ کر رہے ہیں یہ ہاتھ پیر, یہ یہی گواہی دیں گے. اور جس سے چھپانا چاہ رہے ہو وہ کہاں ہے؟ تمہارے باہر نہیں ہے, تمہارے اندر ہے, تمہاری حقیقت ہے. تو بیسیکلی عبادات کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی صورت باطنی کو تشکیل دے. وہ یکے از نکات تکرار عبادات و تکثار اذکار و اوراد. اب یہاں پر ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ جیسے یہ بات آغا صاحب اکثر کہتے تھے, آغا جعفر صاحب, کہ نماز ایک رکعت ہے, نماز ایک رکعت ہے, یعنی الحمد سے لے کے اور سجدے تک, باقی اس کی ریپیٹیشن ہے. یعنی دو رکعت, تین رکعت, چار رکعت. ریپیٹیشن کیوں ہے ذکر کی؟ اس کی ذکر کو بکثرت کرنے کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ اس کا اثر قلب پر قائم ہو سکے, ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا اثر قلب پر قائم ہو سکے. اور اس میں ایک میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے, آپ کو یاد آ جائے گا اگر میں صرف اشارہ دوں گا. یہ بھی آغا جعفر صاحب کا ہی بات سنایا ہوا قصہ ہے کہ کسی شخص نے عالم سے آگے کہا کہ مجھے اسم اعظم بتائیں, اسم اعظم کی تعلیم دیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں اسم ہے, ایک لاکھ مرتبہ پڑھو. तो वो बेचारा वहां से वो सीख के बाहर निकला, गली में कुत्ते उसके पीछे लग गए। अब उन्होंने लाख कोशिश की कि अपनी जान उनसे छुड़ाए, आखिर में उसने कहा कि अभी अभी जो सीख के आ रहा हूँ वही पढ़ देता हूँ। उसने वो पढ़ा और वो भाग गए। तो वो वापस उनके पास गया, कहने लगा कि आप तो कह रहे थे कि ये इसम जो है ये 1,00,000 मरतबा पढ़ो तो तुम्हें इसमें आज़म हासिल होगा और असर पैदा होगा। मैंने तो 1 मरतबा पढ़ा और असर हो गया। तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 मरतबा मैंने इसलिए कहा था कि तुम आदम हो जाओ, लेकिन कुत्तों ने तुम्हें उतनी सी देर में इंसान बना दिया, खुदा याद आ गया तुम्हें। तो एक दफा पढ़ने से असर हो गया। तो यानी तकरार का मतलब क्या है? कल्ब पर असर हो। और इससे एक दूसरा नतीजा भी निकलता है, मुसीबत इंसान के कल्ब को मुतासिर करती है। मुसीबत की हिकमत भी समझ लीजिए कि मुसीबत और मुश्किलात और परेशानियां इंसान के कल्ब को मुतासिर करती हैं, और अगर उस वक्त इंसान पॉजिटिव रहे तो ये आसार बहुत आसानी से जज्ब कर लेता है। समझ रहे हैं? यानी कल्ब में नरमी, जैसे कल्ब की मिसाल एक जमीन कैसी है कि पहले जमीन नर्म होगी, सख्त जमीन में तो आप कुछ नहीं बो सकते, कुछ नहीं उगा सकते। ये कल्ब की नरमी जिक्र के लिए जरूरी है। ये मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां के जिनमें इंसान को खुदा की याद आती है, ये कल्ब को नर्म कर देती हैं, रिक्कत आमेज कर देती हैं इंसान के वजूद को। ठीक है? तो जो साहिबान मारिफत हैं वो मुसीबत का नेमत समझकर उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी प्रॉब्लम्स और परेशानियां और मसाइब हैं उनसे क्या काम लेते हैं? अपने दिल को नर्म करने का और खुदा की तरफ मुतवज्जे होने का, कि ताकि वो चीज़ जज्ब हो, वो आसार जज्ब हो इंसान के अंदर। तो ये तकरार और कसरत का मतलब क्या है? इसका इससे कुछ नहीं है। यानी आप इसको नहीं समझिएगा कि हम बैठे सुबह से शाम तक अम्मा यू जी वो पढ़ रहे हैं 10,000 मरतबा। ये 10,000 में कुछ नहीं है, उस एक बार का इंतजार है कि जब इस जिक्र के लिए कल्ब आमादा हो जाए। 10,000 और 10,00,000 में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है? यानी इसीलिए जो है कि औलिया खुदा के लिए, कि और जो आगे चल के बात फरमा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा अहम है कि इंसान इतने ज्यादा इस जिक्र को करे कि कल्ब उसकी तासीर को हासिल कर ले, ताकि रफ्ता रफ्ता हकीकत जिक्र व इबादत इंसान के बातिन को तश्कील दे और कल्बश बा रूह इबादत मुत्तहिद गर्दद, और इंसान का कल्ब रूह इबादत के साथ मिलकर यकजान हो जाए। ठीक है? ये मकसद है इबादत का और नमाज का। ये नहीं है कि हम ये पढ़ लें, इतनी रिकत पढ़ लें, इतनी दफा जिक्र कर लें, ये सिर्फ इसलिए जो तादाद है। और बल्कि इसमें दुआ की किताब आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमुली ने लिखी है, उसमें एक बड़ी अजीब हदीस भी नकल की है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की, कि जैसे बाज असहाब ने पूछा कि ये दुआएं यूं पढ़नी चाहिए, इतनी मरतबा पढ़नी चाहिए, उस वक्त में पढ़नी चाहिए, फलां वक्त में पढ़नी चाहिए, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि हमारे शिया बालिग हैं। यानी ये जो हिदायत है ना, ये नाबालिगों के लिए हैं। जिस तरीके से आप बच्चे को बताते हैं इधर बैठो उधर बैठो, सुबह खड़े होके ये बात करो और ऐसे सो जाओ और ऐसे बिहेव करो, अपने कहा हमारे जो हमारे शिया हैं, जो वाकई शिया हैं, मुझ जैसे अफराद नहीं, बालिग हैं, उसे खबर है किस वक्त खुदा से क्या मांगना चाहिए और किस लफ्ज में और किस तरीके से मांगना चाहिए। यानी ये बलूगत कहाँ से आ रही है? किस चीज की बलूगत है? ये कल्ब की बलूगत है कि जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के वसीले से ये कल्ब इतना नूरानी हो जाता है कि फिर हकायक समझ रहा होता है। बच्चों की तरह उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि यूं उठो यूं बैठो इतनी दफा ये करो, तुम आज स्कूल नहीं आए 100 दफा लिखो, आइंदा कभी लेट नहीं होऊंगा। ये जो बालिग है उसके साथ ये सलूक थोड़ी किया जाता है। तो अगर मोमिन बालिग हो जाए उसका मामला खुदा से अलग है। फिर तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे ये नहीं, फिर ये मसला नहीं है। پھر تم خود صاحب معرفت ہو. یعنی آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کے لفظوں کو نقل کیا ہے بطور دعا؟ جو دعا ہے قرآن کریم میں نقل ہو رہی ہے وہ دعا خدا تو نہیں کہہ رہا کہ تم پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب مثال کے طور پر کعبہ بنا رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. خدا قرآن میں نقل کر رہا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی. یہ بالغ افراد ہیں کہ جن کے اقوال خدا اون کر رہا ہے, جن کے جملوں کو خدا اون کر کے محفوظ کر رہا ہے اس کتاب میں جو تا قیامت ہدایت ہے. یہ بلوغت انسانی ہے کہ اگر اس جگہ تک انسان پہنچ جائے. اور یہ تو معصوم نبی اول العزم ہے. لقمان کے جملے نہیں محفوظ کیے, جناب مریم کے جملے نہیں محفوظ کیے, جناب آسیہ کے جملے محفوظ نہیں کیے جو زوجہ فرعون تھی. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بالغ ہے اس کو سمجھ ہے. ستر مرتبہ, ستر, دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات اس سے کوئی نہیں انکار کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز قلب ہے, اور جس کا قلب نورانی ہے اسے خود پتا ہے کہ یہ وقت دعا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ شعور جس کے باطن کو حقیقت عبادت تشکیل دے اس کو اس طریقے سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کے لیے یہ ہم جیسے بچپنے کے شکار لوگوں کے لیے بات ہے کہ شب قدر میں آؤ اور قرآن اپنے سر پہ رکھو اور 10 دفعہ بیکا یا اللہ پڑھو. ٹھیک ہے, اس سے کوئی اس کی فضیلت اور اس کی صحت سے کوئی انکار تھوڑی کر رہا ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پریکٹس ہے کہ جسے ہمیں یہاں تک لے جانا چاہیے کہ شب قدر میں خود ہمارے دماغ میں یا اللہ موجود ہو, نہ کہ ہم قرآن اپنے سر پہ رکھیں اور بیکا یا اللہ 10 دفعہ پڑھیں یا بیکا یا محمد ہو پڑھیں. صحیح ہے, یعنی کہ جو باطنی حقیقت کے عبادت انسان کی باطن کو کیسے تشکیل دیتی ہے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں نہیں, ظاہر ہے کہ ہم اسی رستے سے پہنچیں گے, ہم اسی رستے سے آگے جائیں گے.
جی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ سٹیٹ تب آتا ہے جب آدمی فزیکلی اس چیز کو اپنے آپ کے تعریف پہلے کرتا ہے اور وہ فزیکل چیز جو ہے ٹرانسفارم ہوتی ہے باڈی میں انٹرنل؟
فزیکلی تو کا لفظ میرے خیال ہے صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر جب ہم قلب کی بات کر رہے ہیں تو قلب نان فزیکل انٹیٹی ہے.
لیکن فزیکل کا کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح سے نماز میں ریپیٹیشن ہے
جی جی,
لیکن ٹرانسفارمیشن کہاں ہو رہی ہے؟
ٹرانسفارمیشن قلب میں ہو رہی ہے, میرے وجود میں ہو رہی ہے کہ جو نان فزیکل ہے, جو نان فزیکل ہے.
جی تو فزیکل چیز کی اپنی اہمیت ہے.
بالکل ہے, بالکل ہے,
وہ کام نہیں کرے گا.
بالکل ہے, بالکل ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, بالکل کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن بات ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ گول اور اچیومنٹ کی بات بیان کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم جس طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا گول ہے ایک ثواب حاصل کر لینا, نماز پڑھنے کا گول ہے جنت میں اپنی پراپرٹیز ڈیولپ کر لینا یا تھنگس لائک دیٹ, اس کو یہاں پر ہم اس کی جگہ ایک دوسرا نظریہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز کا مقصد یہ نہیں ہے, ایم اینڈ گول آف نماز یہ نہیں ہے. یعنی نماز بالخصوص اور ہر عبادت بالعموم اس کا مقصد ہے انسان کے وجود کو ڈیولپ کرنا, انسان کی حقیقت کو ڈیولپ کرنا جو کہ نان میٹیریل اور نان فزیکل ہے. اذکار و نسک جب تک ظاہر سے, دیکھیں وہی آپ کی بات آ رہی ہے, یہ جتنا بھی ذکر ہے جتنے بھی اعمال ہیں یہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ظاہر سے شروع ہوتے ہیں, باڈی سے شروع ہوتے ہیں, فزیکل سیلف سے شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر ظاہر کی حد سے اور مل کے بدن سے نکل کر ملکوت اور باطن نفس میں پینیٹریٹ نہ کر جائیں, یہ اصل بات ہے. یعنی کہ بدن ملک ہے، نفس ملکوت ہے. اور اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اگر یعنی کہ خدا کا جو کلمہ کن ہے وہ ملکوت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ یکون، وہ ملک ہے. اور خدا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ملک اور ملکوت دونوں ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے کہا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر شے کی ملکوت ہے اور ہر شے کی ملکوت خدا کے ہاتھ میں. تو ہمیں چیز کا فائدہ اس وقت نہیں ہوتا جب تک وہ ملک میں رہ جائے. آپ کا مال جب تک ملک کے بدن تک محفوظ ہے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہی مال ملک سے ملکوت میں چلا جائے آپ کا ہمیشہ کا سرمایہ ہے. مال کیسے جائے گا ملک سے ملکوت میں؟ صدقے سے جائے گا، خیرات سے جائے گا، انفاق فی سبیل اللہ سے جائے گا، خدا کے دین کی راہ میں خرچ کرنے سے جائے گا. یہ مال کہاں جا رہا ہے؟ یہ ملک میں نہیں ہے اب، جو خدا کے رستے میں جس طریقے سے بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ مال ملک سے ملکوت میں منتقل ہو گیا. لیکن فزیکلی نہیں، ایسنشیلی، اپنے ایسنس کے طور پر. جی، ذہن سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ذہن جو ہے نا فکر، وہ بذات خود ملک نہیں ہے، یعنی نان، بلکہ ذہن کی توجہ ملک پر ہے یا نہیں ہے. آپ توجہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی فکر ہے اس کا فوکس اور کنسنٹریشن ملک پر ہے یا ملکوت پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ذہن اس طریقے سے نہیں ہے جیسے مال یا دیگر چیزوں کے آثار اور اثرات ہیں. کہ جو چیز، جیسے میرا بدن ہے، میں اس بدن کو ملکی سے ملکوتی بنا سکتا ہوں، لیکن فزیکلی نہیں ہوگا، یہ ایسنشیلی ہو جائے گا. اس کی جو ایسنس ہے وہ ملکی سے ملکوتی ہو جائے گی. لیکن فکر یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی مطلب نیچر میں ملک نہیں ہے. ملک سے مراد میٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہیں، ثقیل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال بات اب یہاں پہ روکتے ہیں. لیکن اس بات کو جب ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، یعنی کہ یہ جو ایک دو مسائل ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، کہ جو بہت اہم ہے کہ ہمیں خدا کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے. اور اس کی مثال علماء نے، عرفاء نے بہت زیادہ دی ہے، بہت زیادہ دی ہے. کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہوا ہے، کہ ہم ہوا کے سمندر میں غرق ہیں لیکن نہ اس کو دیکھتے ہیں نہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. یا مولانا روم نے جو اس قسم کی مثال دی ہے کہ ایک مچھلی ہے، دوسری مچھلی سے پوچھتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ ہم پانی میں رہتے ہیں، کہ جو ہماری زندگی کا سبب ہے، یہ پانی کہاں پایا جاتا ہے؟ تو وہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک موج آئی اور اس نے مچھلی کو اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا، تو اس نے کہا کہ اب مجھے پتا چلا کہ ہم تو ہر وقت پانی میں ہی تھے. تو جو وحدت اور توحید کا جو حالت ہے نا، یہ بنیاد ہے ہر چیز کی، کہ ہم توحید کے سمندر میں غرق ہیں لیکن وی کنٹینیوسلی لک ایٹ دا رانگ سائڈ. یعنی جو بھی مخلوقات ہیں اس کے دو سکے ہیں، دو رخ ہیں. ایک رخ ہے کہ جس میں آپ کو مخلوق کی ایک شکل نظر آ رہی ہے، اسی کا پچھلا رخ ہے کہ جہاں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے. کہ جہاں آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے اول میں، اس کے آخر میں، اس کے باطن اور اس کے ظاہر میں خدا کو دیکھا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کربلا جیسا کوئی واقعہ انسان صبر کر سکتا ہے؟ اب سوچے، پاسبل ہی نہیں ہے. کہ اتنے مصائب سے انسان گزر جائے اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہ جائے پاسبل نہیں ہے جب تک یہ توحیدی حقیقت انسان کے وجود میں نہ ہو. تو اصل بات یہ کب ہوگا, یعنی ہمارا بیسک گول آف لائف یہ ہے فقط. اگر آپ تمام زندگی کے مقصد کو جمع کریں, کنورج کریں, تو وہ صرف ایک نقطے پہ آپ کے کنورج ہو جاتا ہے. وہ ایک نقطہ کیا ہے؟ خدا کا وہ نور جو تمہاری ذات میں ہے اس کو ڈسکور اور ایکسپلور کرنا ہے. زندگی کا سفر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ جب خدا نے ہمیں خلق کیا, جب ہماری حقیقت کو کی تخلیق ہوئی, تو یعنی ایک نور خدا کی کوئی کرن اور کوئی تجلی ہے جو ہر ایک چیز کے اندر پائی جاتی ہے, ہر مخلوق کے اندر موجود ہے. کہ جس طریقے سے کہ ہم اس کو بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان بھی ہے, ایک چوپایا بھی ہے, پانی پیتا ہے, اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کے پتہ نہیں کیا کہتا ہے. تو یہ حیثیت, یعنی یہ چیز ہر ایک کے پاس ہے. انسان میں کیا ڈفرینس ہے دیگر مخلوقات سے؟ کہ باقی ہر مخلوق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے رب کو جانتی ہے, جتنی اس کی حیثیت ہے. انسان کے پاس پوٹینشیل ہے ہائیسٹ لیول پر جا کے خدا کو جاننے کا, بٹ ہی ہیز ٹو ڈسکور اینڈ ایکسپلور. یعنی ہمارا جو جرنی آف لائف ہے وہ ڈسکوری اور ایکسپلوریشن کا جرنی ہے. کیا چیز؟ اس حقیقت کو ڈسکور کرنا جو خود میرے اندر پائی جاتی ہے. تو یعنی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جتنی گرد ہے, جتنی تہیں ہیں, کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, سورہ متففین. دلوں پر میل کچیل اور زنگ لگ جاتا ہے. میل کچیل جمع ہوتی ہے قلب پر. کیوں جمع ہوتی ہے؟ بما کانوا یکسبون, جو انسانوں کے ہاتھ کماتے ہیں اس کی وجہ سے. یعنی جو ہمارے ہاتھ کما رہے ہیں, سرمایہ نہیں کما رہے, گندگی کما کما کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں اکثریت انسان سال میں. تو زندگی کا سفر کیا ہے؟ آپ کسی بھی طریقے سے عبادات, اخلاق, فقہ, اصول کچھ بھی لے لیں, سب کا مقصد صرف ایک ہے, اپنے دل کو پاک صاف کرو, اس پر سے گرد ہٹاؤ, اس پر سے گندگی صاف کرو, تاکہ جو نور خدا تمہارے اندر رکھا گیا ہے اس کی روشنی تمہیں خود نظر آ جائے, اس کی روشنی سے تم خود فائدہ اٹھا سکو. کہ جو امام علی علیہ السلام کے خطبہ اول میں ہی جملہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ لِيَصِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ, تاکہ لوگوں کی عقلوں میں جو خزانے دفن ہیں وہ ان کو آشکار کریں. اور کوئی دوسرا گول آف لائف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہے کہ اگر ہم اس ایک نقطے پر ہماری توجہ جمع ہو جائے گی, انشاءاللہ پھر ہر چیز مقصد پیدا کر لے گی. پھر عبادات ہوں, چاہے انسان محراب میں ہو چاہے بازار میں ہو, پھر فرق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب تک یہ مقصد کلیئر نہ ہو جائے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ اپنے دل پر یہ گندگی کو جمع ہونے سے روکنا ہے, اور جو پڑ چکی ہے اس سے اس کو صاف کرنا ہے. اور جب انشاءاللہ یہ دل آئینے کی مانند ہو جائے گا, صاف و شفاف آئینے کی مانند ہو جائے گا, تو وہ نور جو میرے اندر ہے وہ نور روشن ہو جائے گا, خود میرے وجود کو روشن کرے گا. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں خود پتہ چلتی ہے یہ بات کہ جس حقیقت کو میں ڈھونڈ رہا ہوں, جس کے پیچھے ہوں, جس کی تلاش میں ہوں, وہ میرے باہر نہیں اندر ہے. کہ انسان کی منزل جو ہے, جیسے اگر تھوڑی سی شاعرانہ تشبیہ میں بات کی جائے کہ انسان کی منزل ساحل نہیں سمندر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سمندر سے بھاگ کے کسی ساحل تک پہنچیں گے, بلکہ ہم تمام ساحلوں کو چھوڑ کے سمندر میں اترنا ہے. یعنی جو ادھر ادھر کے آئی لینڈز بنے ہوئے ہیں, فیک آئی لینڈز, ان سب کو چھوڑ کے سمندر میں اتر جانا ہے. یہ مقصد حیات ہے کہ جس طرف جتنے بھی بزرگان ہیں انہوں نے اسی کی جو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ قلب کی باطنی شکل کی تشکیل عبادت کے ذریعے سے انجام پانی چاہیے. اس کا مطلب یہ, ऐसा मैंने कहा कि ये एक जुमला बहुत एलेबोरेशन मांगता है कि बातिनी हालत कल्ब की तश्कील हकीकत इबादत से होनी चाहिए, इबादत से नहीं हकीकत इबादत से। अल्लाह ना करे जी, असरात हैं उसके।
हाँ,
जी ظاہر ہے، یعنی کہ ابھی جو جیسے امام خمینی نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ ایک جملہ وہ استعمال کرتے ہیں حرم قلب، یعنی یہ قلب جو ہے یہ حرم کے طریقے سے، ٹھیک ہے، حرم سمجھتے ہیں نا کعبہ جو پورا علاقہ ہے حرم، ٹھیک ہے، کبھی کبھی حرم میں بت بھی آ جاتے ہیں جس طریقے سے بت آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بت نہیں آ سکتے، آ سکتے ہیں، لیکن انسان کو بت شکن ہونا پڑے گا، یہ حرم میل کچیل بھی آ سکتی، گندگی بھی آ سکتی ہے، انسان کو صاف کرنا پڑے گا، ان اس حرم سے بتوں کو بھی نکالنا ہے، اس حرم سے شیطان کو بھی نکالنا ہے، اس حرم سے جو گندگی اس کو بھی صاف کرنا ہے، آئینے کی طرح چمکا دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اللہ جو نور السماوات والارض ہے، وہ نور یہاں سے منعکس ہوگا پھر، یعنی پھر اس نور کی تمام کیفیات کو ہم اپنے اندر محسوس کریں گے، یہ بیوٹی ہے دین کی، صحیح، یعنی کہ جتنا ہم اس کو صاف کریں گے اس کی خوبی اور خوبصورتی کو ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا حقیقت ہے، یعنی پھر وہ لفظ نہیں رہ جائیں گے، پھر وہ باتیں نہیں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرا اسی میں آگے چل کے بھی جیسے بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا خطرہ اور بھی ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں، وہ آگے میں ریپیٹ بھی کر دوں گا نیکسٹ ٹائم، لیکن اس میں خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر وہی ہے دہی نہیں جمع، اگر وہ چیز الگ الگ رہ گئی، اگر میل کو چل رہ گئی، تو انسان جب آخرت میں اٹھے گا جتنا کچھ اس نے دین کے نام پر اپنے خیال میں سیکھا ہے سب بھول چکا ہوگا، کیونکہ آخرت کا ایمان کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پر ہے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ انسان اپنے آپ کو شو کیا کرتا ہے، کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے مطلب یہ حدیثیں ہیں کہ قیامت میں مومن جب وہاں کی خوفناک حالت کو دیکھے گا ائمہ کا اور رسول خدا کا نام بھول جائے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا کچھ، اس قدر وحشت کا شکار ہو جائیں گے کہ کچھ بھی نہیں یاد ہوگا،
اس وقت مدد نہیں آئیں گی،
اگر ہم نے وہ مدد یہاں دنیا میں نہ اس کا موقع فراہم کیا، شفاعت کے بارے میں یہ جملہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ شفاعت اس دنیا میں لی جاتی ہے، وہاں نہیں ملے گی،
جی
بالکل، یعنی اس نے وہ ملکات یا وہ کیریکٹرسٹکس نہیں ڈیولپ کی اپنے اندر، جیسے آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بعض اوقات جیسے کچھ موویز وغیرہ میں بھی اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں اور تقریریں اور لیکچرز اور یہ سب کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں مضبوط رہنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے اور بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، اور جہاں موقع آیا سب سے پہلے وہی لرز رہے ہیں کہاں پر ہیں، تو یہ وہی والی کیفیت ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ساری باتیں کر، لیکن کیونکہ ہم نے تھیوری کو ان پریکٹس کیا نہیں ہے، یعنی مسئلہ خالی تھیوریٹیکل ڈسکشن کا نہیں ہے، میں انشاءاللہ ابھی اگلے دفعہ جو ہاپر سے بات ہوگی انشاءاللہ پھر، کیونکہ وہاں پر جو ہم ولایت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ٹاپک بہت ریلیونٹ بنتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے وہاں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ خدا کی نظر میں خالی نظریاتی ایمان قابل نجات نہیں ہے، جب تک انسان اپنے نظریے کو عملی شکل نہ دے دے، آپ کو کسی دوسرے پہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پہ ثابت کیجئے کہ میں جس چیز پر بلیف رکھتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، ये नहीं कि मैं दूसरे को दिखाऊं कि मैं ये हूं या मैं वो हूं। रियाजत, जैसे हम बार बार अर्ज कर चुके हैं कि रियाजत गैर वक्त नमाज में चाहिए, न के वक्त नमाज में। यानी नमाज जिस वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे उस वक्त कल्ब को जाकिर बनाने की रियाजत चाहिए। यह असल चीज है, असल नुकता ये। यानी कल्ब जाकिर जो है वो हालत नमाज में नहीं बनेगा कि उससे पहले इतना हुजूम है सारी मुसीबतों का, ये पॉसिबल नहीं है। जितना जितना हम अपने नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं उसमें जितना खुदा को याद करेंगे अगली नमाज में उतनी तवज्जो बेहतर होगी। ये खास बात है। बज़ाहिर यानी रिपीटेशन ज्यादा है, सिर्फ चार चार रिकत नहीं है बल्कि आठ आठ रिकत नाफिला भी है। यानी वाजिब, हर वाजिब के साथ आठ रिकत नाफिला है। हाँ नहीं, जब तक इंसान के लिए वक्त मौत नहीं आ जाता हर सब कुछ कर सकते हैं आप। जी बरज़ख में जो चीज है, जो कुछ हमना हमारा अधूरा काम है वो पूरा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन बरज़ख में अमल करने की आजादी नहीं है, अमल नौ नहीं है, नया अमल नहीं है सिवाय मक्तूलीन फी सबीलिल्लाह के और शहादा के। यानी कि जो मक्तूल, जी नहीं नहीं बोले,
ये कि जो काम आपने शुरू किया है वो पूरा होगा उससे क्या
है? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इन वक्त इंतकाल के, जब इंतकाल इंसान का हो गया बज़ाहिर नामा अमल बंद हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के इंतकाल से लेकर और क़यामत के उठने तक एक अरसा है जिसको बरज़ख कहते हैं, ठीक है। और बरज़ख के बारे में इमाम अलैहि सलाम ने यह भी फरमाया कि बरज़ख यानी कब्र, उसकी तशरीह इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। बरज़ख की सिग्निफिकेंस ये होती है कि ज़्यादातर अफराद, 99.9% अफराद इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी के काम इनकम्प्लीट छोड़ के निकलते हैं, ठीक है। यानी प्रोसेस में, मिसाल के तौर पर कि जैसे हमने जिस चीज़ की बात की, आपको आज ये बात समझ में आ गई कि इबादत का मकसद खाली किसी सवाब, ख्याली सवाब का हुसूल नहीं है, बल्कि इबादत का मकसद जो है वो अपने बातिन की तश्कील है। ये बात समझ में आ गई, आप इस रास्ते पे चल पड़े। लेकिन हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमने फॉर एग्जांपल 5% रास्ता तय किया, 10% रास्ता तय किया किसी ने, 90% छोड़ गए, इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो ये इनकम्प्लीट वर्क बरज़ख में पूरा होगा। यानी खुदा अपनी मेहरबानी से बाकी 70-80-90% पूरा कर देगा। हमने कुरान सीखना शुरू किया, जिस हद तक हमारी कोशिश थी हम सीख पाए, 2-4% निकल गया इस दुनिया से, वक्त इंतकाल आ गया। बकौल इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के, खुदा कब्र में दो फरिश्तों को मुकर्रर करेगा, इसको कुरान सिखाओ। और कुरान सिखाओ से मतलब कुरान रटाओ नहीं, कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ। मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं इस जुमले का मतलब। ये असल चीज ये, जैसे मैंने कहा शफाअत, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम आखिरत के खौफनाक मकामात पर मेरी मदद करें, उसकी बुनियाद यहां से रखनी पड़ेगी। यानी मुझे अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपना साथी यहां बनाना पड़ेगा तो वो वहां मेरी हेल्प करेंगे। ये नहीं होगा कि यहां मैं उनसे बिल्कुल अलग रहा हूं और वहां आके वो मेरी हेल्प कर दें। तो यानी जितने जितने इसी तरीके से रिवर्स भी है, यानी जिसने किसी बुराई की बुनियाद डाली माजल्ला, जिसने किसी खराबी की बुनियाद डाली वो उसकी मुसीबत वहां पर है, कि फिर वो यहां पर वो 5% बुराई छोड़ के गया था, वो 100% उसके गले लगेगी वहां जाके बरज़ख में। تو یہ چیز بھی انہیں دونوں سائڈس پر ہے. تو برزخ انسانی زندگی کے نامکمل ملکات کے پورا ہونے کا ہے. اور ملکات یعنی کہ ایسی قرآن کریم میں آیتیں ہیں کہ خدا تم کو اس چیز پر پکڑتا ہے کہ جو تم دل سے کرتے ہو, آمدن کرتے ہو, یعنی تمہارے جو اقوال ہیں بے افواہہم جو تمہارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ آخرت میں کوئی وزن نہیں رکھتے ہیں جو خالی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ تم آمدن کرتے ہو اپنے دل سے, نیت سے, پوری اس کو انوالومنٹ سے اپنی پرسنالٹی کے, اس پر تمہارا مواخذہ پکڑ ہے, وہ تمہارا سرمایہ. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ برزخ میں پھر یہ سب ہوتا چلا جائے گا, لیکن جو مومن کامل ہے اس کے لیے برزخ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنا حساب یہاں پورا کر چکا ہے, اسے پتا ہے اگزیکٹلی پتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے, اس کا مقام و معیار کیا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیچ میں ایک جگہ رکھا جائے اور اس کا کھاتا اور اکاؤنٹس اور بیلنس سارے کمپلیٹ ہوں. اسی طریقے سے جو کاملاً کافر و مشرک ہے اس کے لیے بھی برزخ کی ضرورت نہیں ہے, وہ دونوں اسٹریٹ اپنے اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت انتقال جو ہے وہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جو اس کا جو رائٹ پاتھ ہے اس کو انکاری کر دے, توحید سے اس کو ہٹا دے, تاکہ اس نے جو کام شروع کیا ہے وہ بریک ہو جائے. از دیٹ دی ریزن؟
دیکھیں ہو سکتا ہے صحیح ہو, یعنی کہ بالکل حتمی ریزن تو شاید میں نہ دے سکوں, لیکن اس میں جو بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ کہ شیطان حقیقتاً کچھ نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ جو ہم نے خرابیاں پیدا کی بھی ہوتی ہیں وہی شیطان کی شکل میں آ کے ہمارا کام خراب کر رہی ہوتی ہیں.
لیکن اس کی پیک ہوتی ہے وقت انتقال
اس لیے پیک ہوتی ہے کہ جیسے خود امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یعنی شیطان کس طریقے سے وہ بات کرتا ہے, یہ انہوں نے اس کی ایک کیفیت لکھی ہے کہ شیطان آ کے مرتے ہوئے انسان کو اس کے سامنے یہ رکھتا ہے, دیکھو یہ تمہارا مال ہے, خدا تمہیں آج اس سے جدا کر رہا ہے, یہ تمہاری اولاد ہے, آج خدا تمہیں تمہاری اولاد سے الگ کر رہا ہے. تو اگر ہم اپنے دل میں وہ ملکی محبت لے کے بیٹھے ہوں گے وقت انتقال, تو پھر کیا ہوگا جو وہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا سے بغض محسوس ہوگا. جی تو بیسیکلی یعنی کہ جو شیطان ہے, ظاہر ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہماری ہی معاذ اللہ گندگی کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے, لیکن اس کے برعکس پھر وہی بات ہے, یعنی کہ اس کے برعکس دوسرا پہلو کیا ہے, اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ آنیسٹ رہے ہوں گے تو اس وقت خدا کی رحمت اس مسئلے کو حل کر دے گی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن کامل ہوں گے, میں یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے بری چیز جو کوئی انسان اپنے ساتھ کر سکتا ہے, سب سے بری چیز خدا کے ساتھ دھوکے بازی کرے, اللہ کے بندوں کی زندگی کو خراب کرے, چاہے علم سے یا عمل سے, سب سے برا سلوک اگر کوئی شخص یا سب سے خطرناک سرمایہ اگر کوئی انسان اپنے لیے جمع کر سکتا ہے آخرت کا, تو یہ دو چیزیں. گناہ اور معصیت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا یہ خدا کے ساتھ گیمز پلے کرنا اور بندگان خدا کو ایکسپلوئٹ کرنا اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے, ان کی زندگیوں کو خراب کرنا, ان کو گمراہ کرنا, ان کو غلط رستے پہ لگانا, بدترین انجام جو ہے نا وہ ان دو چیزوں کا ہے. جی, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.